پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم آغاز کریں گے لندن برج پر حملے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کی رات کو دہشت گردوں نے لندن برج پر سامان پہنچانے والی وین کو پیدل چلتے ہوئے لوگوں پر چڑھا دیا اور انہیں کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہو گئے۔ ان لوگوں نے بعد میں ایک بور مارکیٹ میں جا کر بھی لوگوں پر وار کیے اور پولیس کے مطابق 3 افراد کو، جو حملہ آور تھے، ہلاک کر دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے اس سلسلے میں یوں اظہار خیال کیا:
But we believe we are experiencing a new trend in the threat we face.
برطانوی وزیراعظم کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں ایک نئے قسم کے خطرے کا سامنا ہے، دہشت گردی کی کوکھ سے مزید دہشت گردی جنم لے رہی ہے، اور ان نئے دہشت گردوں کو منظم منصوبے کے تحت حملوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان منتشر حملہ آوروں کو نہ صرف آن لائن رابطوں کے ذریعے انتہا پسند بنایا جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نقل کرتے ہوئے غیر روایتی طور پر حملے کر رہے ہیں۔
اور لندن کے میئر صادق خان نے ان الفاظ میں ان حملوں کی مذمت کی:
People should remain calm and vigilant, carry on their normal business. The threat level remains at severe.
عوام کو پرسکون اور ہوشیار رہ کر اپنے معمولات زندگی ادا کرنے ہوں گے۔ خطرے کی سطح بدستور بلند ہے۔ انٹیلیجنس اہلکاروں کا اندازہ ہے کہ اس نوعیت کے مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پر شبہ ہے تو آپ اس کے بارے میں فوری طور پر اطلاع دیں۔
اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ میئر کا کہنا یہ ہے کہ خطرے کی سطح بدستور بلند ہے، اور انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ ایسے مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ پورے یورپ میں اور بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ کار بیرسٹر امجد ملک لندن سے موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو انداز حیات ہے، طرز حیات ہے آزاد ملکوں کا یا ویسٹرن ملکوں کا، اس پر یہ حملے کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں؟
جی، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں بڑا ہی اندوناز واقعہ ہے۔ اس طرح کا تیسرا بڑا واقعہ ہے، اور لندن میں اس کی سراسیمگی پھیل گئی ہے، لوگوں میں جو فیئر ہے وہ پھیل گیا ہے، اور اس کے ڈائریکٹ اثرات جو ہیں ناٹ اونلی سخت کرنا قوانین کی طرف جاتا ہے، رجوع عوام جو چاہتی ہے پھر کہ سختی ہو، دوسرا انٹر کمیونٹی انٹر فیس ڈائلاگ اور کمیونٹی ریلیشن کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ لوگ طرح طرح سے اپنے حساب سے غصہ اتارتے ہیں، اور ویسے بھی جو ٹریٹمنٹ ہے لوگوں کی بدل جاتی ہے۔ اور برطانیہ ایک بڑا کاسموپولیٹن، بڑا ہی پیس لونگ ٹالرنٹ سوسائٹی ہے، اعتدال اور ٹالرنٹ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مانچسٹر کے واقعے کے بعد بہت سارے اکا دکا واقعات اس طرح کے دیکھے ہیں جس میں مسلمان کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ایسی ایک چیز ہے جس میں لوگ اپنی انٹرائن ہو کے ریڈیکلائز۔
بیرسٹر امجد ملک، آپ کی لائن بہت خراب ہے، ہم دوبارہ آپ کو ڈائل کرتے ہیں، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ تو لارڈ طارق ہیں لندن سے، جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن ہیں۔ لارڈ طارق، یہ بتائیے کہ یہ اس قسم کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، مانچسٹر میں ہوا، پھر یہاں ہوا، جرمنی میں ایک کنسرٹ کینسل کر دیا گیا، یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولرلی یورپ اس وقت ٹارگیٹ پر ہے دہشت گردوں کے؟
جی، السلام علیکم۔ نہیں دیکھیں، یہاں تک یہ دہشت گرد ہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے یہاں بھی وہ حملہ کر سکیں، یہاں بھی وہ دہشت گردی اپنی پھیلا سکیں، وہ پھیلائیں گے۔ اور اگر آپ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہاں لندن میں کل رات کو، ہفتے کی رات کو یہاں لندن میں، ان کا کیا مقصد کیا تھا؟ ان کے ارد گرد جو تھی، ان نے ایک جعلی پیٹی باندھی ہوئی تھی جس کے اندر سے لوگوں کو ایسے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے کوئی ایسے بام باندھے ہوئے ہیں، اور چاقوؤں کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ ان نے جو لوگ بےچارے ہلاک ہوئے ہیں وہ اس رنگ میں ہوئے ہیں کہ ان کو چاقوؤں سے مارا گیا یا گاڑی کے نتیجے میں ان کو مارا گیا۔ تو اس وقت جو دہشت گرد ہے، ان کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوف بڑھائیں، اور وہ نیا وہ دیکھیں گے ایسا موقع کہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، یا اگر آپ اور جگہ دنیا بھر میں دیکھیں، ایشیا میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں، یہاں بھی ان کو وہ نشانہ بنانا چاہیں بنا دیں. اور اس وقت جو دہشت گرد ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے ہم نے مینچسٹر میں دیکھا تھا کہ وہ ایک بم کے حیثیت سے بھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, مگر جیسے اب ہم دیکھ چکے ہیں دو دفعہ لندن میں پچھلے 3 مہینے میں کہ ایک گاڑی کو لے کے ان نے چلا دیا اور ایک چاقو کے ساتھ ان نے لوگوں کو مار دیا. تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان نے بھی بہت اس رنگ میں کام کیا کہ یہ جو حادثے ہوئے ہیں اس کے علاوہ تقریباً پچھلے سال ڈیڑھ سال میں ہم نے 13 ایسے حادثے روکے ہیں ہونے سے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ پورا تعاون جو مسلمان کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ہو, اور اس رنگ میں وہ بھی اپنے اگر ایسا دیکھیں کہ ان کے کوئی ایسا انڈیویجول ہے جو ایسی چیزیں دکھا رہا ہے یا دہشت گردی کی باتیں رکھ رہا ہے یا داعش کے ساتھ یا القاعدہ کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے, اس کے بارے میں بھی پولیس سے پورا رابطہ کریں. اور جو آخری بات ہے میں اس رنگ میں کہوں گا, دہشت گرد جو ہیں وہ اکثر انٹرنیٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے شاید آپ کے سننے والوں نے سنا, ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ دنیا بھر میں غیر الحکومی طور پہ جو انٹرنیٹ کمپنیز ہیں, سوشل میڈیا کمپنیز, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ, ان کے ساتھ پورے ممالک کو بیٹھ کے اور ایک ریگولیشن پیدا قائم کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ دہشت گرد آج کل انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں ریڈیکلائزیشن کے لیے, اس کو بھی روکا جائے.
طارق, لارڈ طارق, یہ بتائیے مجھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عناصر کا یا ان دہشت گردوں کا مقصد کیا ہے, صرف خوف پھیلانا؟
نہیں, دیکھیں ان میں ایک وہ بالکل ایک غیر اسلامی طریقہ کہنے کو کہ ہم جی مسلمان ہیں, مگر یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا مذہب ہے, کون سے مسلمان ہیں, کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ کسی کی ایسے جو ہے بالکل ہی ایک معصوم لوگ جو معصوم لوگ ہیں ان کی آپ زندگی لے کے, اس میں کوئی اسلام سے کوئی نہ تعلق ہے. مگر یہ بات ضرور واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, ہم نے کوئی تعلیم ایسی اسلام کی دیکھی ہے جو لوگ اسلام کو لے کے اس کو ایک نشانہ خود بھی بنا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسلام کی بدنامی بڑھا رہے ہیں, یہ جیسے داعش اور القاعدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے جو مسلمان عوام ہیں اس وقت فرقہ بازی کو ایک طرف کریں, کوئی اس وقت یہ نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, مگر بہت ذمہ داری بڑھ گئی ہے مسلمانوں کی دنیا بھر میں. یہ برطانیہ میں بھی یہ چیز واضح ہے اور جگہ بھی کہ وہ آگے آئے اور دکھائیں کہ حقیقی اور اصلی اسلام کی تعلیم کیا ہے, وہ چین اور امن کی ہے.
اچھا لارڈ طارق, جو بات آپ نے کہی ہے کہ برطانوی وزیر اعظم انٹرنیٹ کمپنیوں کے ساتھ مل کر کوئی ضابطہ یا کوئی قانون بنانا چاہتی ہیں یا کوئی ضابطہ کار وضع کرنا چاہتی ہیں, اس سے آپ کی کیا مراد ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا؟
دیکھیں پہلی چیز تو یہ, اگر آپ ایویڈنس دیکھیں اکثر ایسے نتیجے میں سامنے آتا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کو یہ کوشش کر رہے ہیں داعش وغیرہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کو ریڈیکلائز کیا جائے, دہشت گرد بنایا جائے. اور اکثر ان کی اگر آپ بحثیں دیکھیں جب آگے یہ بات آتی ہے, ان کی تعلیمی لحاظ سے بنیادی لحاظ سے ان کی اسلام کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہوتی, تو بہت ضروری ہے ہم وہ دیکھیں کہ یہاں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی آرگنائزیشن جیسے داعش ہیں یا القاعدہ ہیں, الشباب ہیں, جب یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں یا کچھ پروموٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ جو انٹرنیٹ کمپنیز ہیں, سوشل میڈیا کمپنیز ہیں, اس کو فوری طور پہ سوشل میڈیا سے اتار دینا چاہیے. تو اس رنگ میں ہمیں رپورٹنگ اور مضبوط بنانی چاہیے اور اسی طرح انٹرنیٹ کمپنیز اور سوشل میڈیا کمپنیز کی ذمہ داری بڑھانی چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو ایک نظریے سے دیکھیں. اب آپ دیکھیں کہ اینٹی سیمیٹزم کا مثال دیکھیں, کوئی اس وقت کہیں بھی دنیا بھر میں اگر کوئی ایسی چیز لگاتا ہے جو اور بالکل صحیح ہے یہ کہ اینٹی سیمیٹک طریقے سے اگر کچھ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ نکال دیا جاتا ہے, یہی چیز ہونی چاہیے. یہاں ایسے لوگ جو دہشت گردی بڑھانا چاہ رہے ہیں لگاتے ہیں, اس کو فوری طور پہ اس کو انٹرنیٹ سے ہٹا دیا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ بہت مائنورٹی کیسز میں ایسے بھی ہیں جو لوگ اپنے آپ کو آگے پیش کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں امام ہیں اور دنیا میں اسلام بڑھا رہے ہیں, مگر وہ اسلام کے لیے بہت ہی اس کا نقصان کر رہے ہیں, بلکہ ان کی بالکل غیر اسلامی طریقے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو فرقہ بازی بنا رہے ہیں, اپنے آپ کی اسلام کی تعلیم پیش کرتے ہیں. اگر آپ اس اسلام سے تعلق یا اس اسلام کا نظریہ نہیں ان کے ساتھ اتفاق رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ غلط ہیں, اور آپ کچھ رنگ میں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بالکل ہی واجب القتل ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں مسلمان ممالک خاص طور پہ, مگر ہر ملک کو غور کرنا چاہیے. یہاں سیکٹیرینزم بڑھا دی جا رہی ہے, یہاں وہ سنیں کیا انٹرنیٹ میں یا اور جگہ ہماری وزیر اعظم نے یہ چیز بھی کہی ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم اب نظریہ ڈال دیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو بھی روکا جائے. وہ جو جیسے کہتے ہیں ایک آکسیجن دیا ہوا ہے ان لوگوں کو, تو اس آکسیجن کو روکا کیسے جائے کہ یہ دہشت گردی انٹرنیٹ پہ بھی اور ہر جگہ بھی اگر عوام کے اندر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے, کوئی فرقہ بازی خاص طور پہ مگر سیکٹیرین وائلنس بڑھا رہا ہے, اس کو بھی روکا جائے اور اس پہ پابندیاں لگائی جائیں.
بہت شکریہ لارڈ طارق آپ کا. بیرسٹر امجد ملک, یہ بتائیے کہ آج تک جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی, کوئی کاؤنٹر نیریٹو کبھی استعمال ہوا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا یہ بے مقصد ہوگا کوئی کاؤنٹر نیریٹو؟
میرے خیال میں جو پیس لوگ سوسائٹیز ہیں وہ ایز اے سوسائٹی تو آئی ہیں کمپیٹ کرنے کے لیے, لیکن جو اسٹیٹ اور اس میں میرے خیال یونی لیٹرل کی بجائے کلیٹرل کلیکٹو بہت سیکھ رہے ہیں لوگ, بہت لوگ اسلام کی نیریٹو نہ دینے دیا جائے, اپنے گھر پہ تربیت بہتر کی جائے, توجہ دیں.
جی میرے خیال میں بیسٹ امجد ملک کی لائن بہت خراب ہے. خالد فاروق صاحب یہ بتائیے کہ ابھی لندن میں یہ واقعہ ہوا, اس سے پہلے مانچسٹر میں واقعہ ہوا, کر جرمنی میں انہوں نے ایک کنسرٹ تو کینسل کر دیا اس خوف کی وجہ سے یا انٹیلیجنس کی اطلاع کی وجہ سے, یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی اور شہروں میں بھی یہی ہو رہا ہے, تو کیا اس وقت پورا یورپ اس وقت تو اس دہشت گردی کی وجہ سے اپنے طرز حیات کو تبدیل کر رہا ہے؟
یقین آپ کو پتا ہے کہ مغربی معاشرہ تو ویسے ہی 11 سپتمبر کے بعد سے جو تبدیلیاں آنی شروع ہوئی تھیں اور وہ جو ایک آزاد جمہوری معاشرے کا تصور تھا وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے, اور ہر جگہ ایک حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو موومنٹ ہے اس پہ مختلف طریقے سے پابندیاں عائد ہو گئی ہیں, اور اب اس طرح کے سے آزاد معاشرے کا تصور نہیں رہا ہے, لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ ان کو مختلف مقامات کو, شہروں کو, آبادیوں کو اور لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے جائیں, اور جو بھی اس کے دہشت گردی کا تدارک کرنے کے لیے اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے. خاص طور پر انٹرنیٹ بہت زیادہ اس میں کردار ادا کر رہا ہے, اور دہشت گردی کا جو نیٹورک ہے وہ انٹرنیٹ پر نہ صرف موجود ہے بلکہ وہیں سے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, تو دہشت گردوں نے بھی نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں, اور ایسا ممکن نہیں رہا ہے کہ انہیں بہت زیادہ پابند کیا جا سکے, اور ان کی اپنی ایک حکمت عملی ہے, اور اسی حکمت عملی کے تحت وہ صرف ایک ملک میں نہیں رہتے بلکہ وہ مختلف جو ممالک ہیں اس کو نشانہ بناتے رہتے ہیں. ایک ابھی برطانیہ میں ہو رہا ہے, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے 2015-16 میں ایک لہر تھی فرانس میں, اور اسی دوران جو ہے وہ یہاں بیلجیم میں اس قسم کی موومنٹ رہی, جرمنی میں بھی ایک وقت اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو وہ بہت اسپریڈ ہو گیا ہے, اور کسی قسم کے رد بیانیہ کے نتیجے میں اس کا قابو آنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے, اور برطانیہ کے جو مسلمان پولیس کمشنر اسکاٹلینڈ یارڈ کے تھے انہوں نے جو کل اپنا انٹرویو دیا انہوں نے کہا ہے کہ 20,000 سے 25,000 لوگ اس میں سرگرم ہیں, اور اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو سرویلنس کرنا, ان کو ایک طرح سے ان کی معلومات اکٹھی کرنا, ان کی نقل و حرکت پر نگرانی کرنا اس کی انتہائی مشکل کام ہے, اور اس لیے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ یا تو لاک اپ کیا جائے یا بہت زیادہ سخت سزائیں ان کو دی جائیں, گرفتار کیا جائے, لیکن کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا, اور بہت بے بسی کا عالم ہے خاص طور پر نگرانی کرنے والی ایجنسیوں کے لیے, اور بہت مشکل صورتحال ہے. اگر آج بیلجیم میں تھوڑا سکون ہے تو برطانیہ میں اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, جب برطانیہ میں رکتی ہیں تو فرانس میں شروع ہو جاتی ہیں, تو بہت زیادہ پیرالائز ہو گئی ہے پوری
سوسائٹی,
انٹیلیجنس کمیونٹی بھی اور
سوسائٹی بھی,
قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی.
بہت شکریہ خالد فاروق صاحب آپ کا. بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ کی لائن آج پتہ نہیں کیوں تعاون نہیں کری ہمارے ساتھ. آپ بات کر رہے تھے کاؤنٹر نیریٹو کی, اس سلسلے میں آپ کی بات نامکمل رہ گئی تھی. آپ بتائیں گے کہ کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں استعمال کیے جا رہے اور کیا ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟
یہ ریاست جو ہے کئی دفعہ یہ کاؤنٹر نیریٹو کیا جائے کیونکہ یہ نہ لگے کہ کسی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن کاؤنٹر نیریٹو ضروری ہے گھر سے ریاست تک, سے نو ٹو ٹیررزم, سو سم لائک دیٹ, کہ آپ کو پتا ہو کہ گھر سے جو آپ کا بچہ جس کو کوئی استعمال کر سکتا ہے اس کو آپ بہتر پرورش, بہتر آپ ٹریننگ دے کے بھیجیں کہ کوئی آپ کے مذہب کو استعمال نہ کر سکے, تو چاہے وہ وائٹ ہے, چاہے وہ بلیک ہے, یا چاہے وہ کوئی اور کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا پھر آپ کا جو کمیونٹی میں مساجد, کمیونٹی سینٹر اور آپ کی جو ریاستی جو انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے آپس میں ہم آہنگی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پائی بھی جاتی ہے تو آپ کو یہ نہ لگے کہ اگر رپورٹ کیا گیا تو انسٹنٹ ہوگا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ کلیکٹو ہینڈ ان گلو کام کریں. اور تیسرا پالیسی لیول کے اوپر اسٹیٹ کو بھی یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کو پہلے سال کے طالب علم ریکروٹ کیا جا رہا ہے تو ایسی کلاسوں کا گرہ کرتے ہیں جہاں پہ اپنا مذہب سیکھ سکیں, جس طرح کرسچینٹی کی کلاسز ہیں یہاں پہ دسویں جماعت تک کے لازمی اس کی تربیت دے دی جاتی ہے, لوگ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اسی طرح اگر یہاں پہ ہاٹ اسپاٹس ہیں اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہونی چاہیے اور وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے کہ لوکل اسٹیٹ آف دی آرٹ جو یہ ڈیزیگنیٹ کیا جائے کہ تاکہ یہ لوگ کل ملک کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف بمبار نہ بن سکے, اپنی ڈاکٹرائن نہ کر سکے, اپنی فلاسفی, اپنا نیریٹو نہ سمجھا سکے. تیسرا انٹرنیٹ کے لانچ تاریخ کی بالکل میں بات سمجھتا ہوں کہ اور سپورٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسس دی جا رہی ہے ینگ چلڈرن کو, اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے. اور یہ انٹیلیجنس وہاں ہینڈل کر کے بغیر کام ممکن نہیں ہے, اتنی تعداد میں آپ کے سامنے ٹریفک ہے انٹرنیٹ کی اور آپ اس طرح پابندیاں اگر پروپورشنیٹ نہیں ہوں گی تو لوگ چیخیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مل کے کمپنیوں کے ساتھ مل کے, کہ کمپنی آپ خود بھی اپنا ڈیٹا پرسن کرے, جو ہے وہ فلٹر کرے, اور پھر انٹیلیجنس والوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ ان کے کنار پہ ہیں, جیسے 3000 لوگ سے ایک تھا جو مینچیسٹر میں حملہ کرنے والا تھا, یا جو وائڈر نیٹ ہے اس میں جو لوگ ان کے رڈار پہ ہیں یا جو ان کے لوگ کام کرتے ہیں یا جو ان کے علم میں ہیں, کتنے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پہ خلفشار ہے, سول وار ہے, لڑتے ہیں, تو کم از کم ان کے ساتھ نظر رکھیں. اور اگر ان کے ایجنٹ ہے آپ کے پے رول پہ رہے ہیں تو ان کو کمپنی پراپرلی مینج کریں اور کیپ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دو سال تین سال استعمال کریں بعد میں چھوڑ دیں, یا اگر آپ کے انفارمر ہیں یا آپ کے کام کرتے ہیں کم از کم ان کا ڈی ریڈیکلائز کریں. آپ ہاٹ اسپاٹ میں بندوں کو ملتے ہیں, بہت سے آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں, وہ آ کے چھوڑتے پھرتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگ ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ان کو پراپرلی مینج اور کیپ کرے. اور چوتھا پالیسی اسٹیٹ لیول کے اوپر ڈی ریڈیکلائزیشن کے اوپر بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایسے ہو جاتے ہیں ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں, اگر آپ نے سوسائٹی میں خوشی ہوگی تو وہ ڈی ریڈیکلائز نہیں آئے گا, آپ کر نہیں سکیں گے. یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں کہ مینچیسٹر میں لوگ پیرنٹس پلیز کے پاس گئے ہیں کہ ہمارا بچہ جہادیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, لیکن کیونکہ کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے, آپ کر نہیں سکے بداوا, کئی 10 دن سے غائب ہیں, ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, یہاں سے طریقہ کار وجہ نہیں تھا, پروجیکٹ نہیں تھا, ایونٹ ہے کیا جائے تاکہ جو بچے دہشت گردوں کا شکار ہو جاتے
جی
ریڈیکلائز کیا جا سکے. تو یہ ڈفرنٹ
جی
آپ کو اپنا ڈائریکٹ اور اپنی اسٹریٹجی بلڈ کرنی پڑے گی.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ اتوار کے روز بھارتی فوج نے پاکستان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر سرحد کے آر پار فائرنگ کے تبادلے میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے. پاکستان نے اتوار کے روز 17 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں لائن آف کنٹرول کے آر پار مبینہ طور پر بھارتی فوجیوں کی تباہی دکھائی گئی ہے, لیکن بھارت اس کی تردید کرتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ممتاز پاکستانی دفاعی تجزیہ کار بریگیڈر عمران ملک صاحب موجود ہیں. برگیڈیئر عمران ملک یہ فرمائیے کہ اس قسم کے واقعات کی لائن آف کنٹرول پر تو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی مبصر بھی ہوتے ہیں، کوئی تصدیق کا طریقہ ہے مؤثر؟
جعفر صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے اگر ہم پاکستان اور ہندوستان کی جو ہسٹری ہے ان کی لائن آف کنٹرول کے اوپر جو حادثات ہوتے رہتے ہیں یا جو ایکسچینج آف فائر ہوتا رہتا ہے تو یہ ایک بہت طویل تاریخ ہے اس ساری کہانی کی، اور یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. اب ہمیں اگر ہم اس کو خالی اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ایکسچینج آف فائر ہے یا کچھ لوگ ہم نے ان کے مار دیے یا ان لوگوں نے ہمارے مار دیے، تو میرے خیال میں یہ ہم اس معاملے کی اصل تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس کو اگر ہم مکمل انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے تناظر میں دیکھیں تو پھر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی جو انڈین گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر مودی صاحب کی، ان کی پالیسی ٹورڈز پاکستان جو ہے وہ ہے پالیسی آف کوئرشن، اور کوئرسیو پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں جس میں ڈپلومیٹک کوئرشن بھی شامل ہے، پولیٹیکل اکنامک کوئرشن بھی شامل ہے، اور یہ جو واقعات لائن آف کنٹرول پہ ہو رہے ہیں یہ ملٹری کوئرشن کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر لا کر پاکستان کے کانڈکٹ کو ماڈیفائی کیا جا سکے. اور یہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جو یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ ان جو انکمپیٹیبلٹی یا ان پیرلل وتھ ان واقعات کے ساتھ ہو رہے ہیں جو کہ افغانستان سے ان کے ٹیررسٹ اور پراکسیز پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں، اور جو ایران سے ایک ان کا پرونگ جو بلوچستان میں آتا ہے، اور اس طرح سے وہ مشرق اور مغربی دونوں سرحدوں سے پاکستان کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں. اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو پھر ساری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان تو کسی قسم کی کوئرشن یا کوئرسیو پالیسی کا دباؤ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈپلومیٹیکلی ہندوستان ہمیں آئسولیٹ کرنے سے میں ناکام رہا ہے، اور وہ سب معلوم ہے کہ ہمارے انٹریکشن جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ کس قدر بہتر ہیں اور چل رہے ہیں. اکنامیکلی اس لیے وہاں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہمارے آپس میں تعلقات ہی اکنامکس کے اتنے نہیں ہیں کہ وہ کوئی ہمارے اوپر معاشی بوجھ ڈال سکے. پولیٹیکلی بھی کوئی بہت زیادہ ہمیں پریشر نہیں ڈال سکتے. ملٹریلی ڈال سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اندر اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو بھی شامل کریں تو پھر اس کا بھی ملٹری کا جو پریشر ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا. تو اب ایک ایسی اسٹیل میٹ قسم کی ایک سچویشن آ رہی ہے جس میں ہندوستان اب تھوڑا سا فرسٹریٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ڈومینیٹ کیا جا سکے. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی ایل او سی کو اور ورکنگ باؤنڈری کو ایکٹیویٹ کرنے کی. دوسری وجہ ہے اس کی کہ جو انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر جو آج کل ایک کشمیری انتفاضہ چل رہا ہے اور انڈیجنس موومنٹ ہے، اس کو بھی دنیا سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ یقیناً یہ جو ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جو یہ واقعات کرتے رہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی توجہ جو ہے وہ انڈین ہیلتھ کشمیر میں جو سارے بربریت انہوں نے وہاں پہ کر رکھی ہے اس کے اوپر نہ جائے. اور آخری بات یونائٹیڈ نیشن ملٹری آبزرورس گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان کی آپ نے بات کی، تو پاکستان کی طرف سے تو کھلی اجازت ہے کہ جا کر تمام وہ علاقے دیکھتے ہیں جہاں پر ہندوستان لائن آف کنٹرول کی یا سیز فائر لائن کی وائلیشنز کرتے ہیں، مگر ہندوستان کی جانب سے جو یونائٹیڈ نیشنز ملٹری آبزرورز ہیں ان کو ایل او سی کے اوپر آنے کی قطعاً اجازت نہیں.
اچھا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جی کہ ہندوستان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل شنکر پرشاد، میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس سلسلے میں بھارتی نقطۂ نظر کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کیا ہے.
دیکھیے ایسا ہے کہ ہندوستان ایک ڈیموکریسی ہے، ہندوستان کا جو پریس ہے جو میڈیا ہے چاہے ٹیلی ویژن ہو چاہے نیوز پیپرز ہو چاہے اور بھی ہو، وہ کسی کے پکش میں نہیں بول سکتا، وہ بہت اوپن میڈیا ہے، بالکل اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. جو سچائی ہوتی ہے وہ ہر ایک میڈیا دکھاتا ہے، اور خاص طور سے انڈیا پاکستان کی بات. جہاں تک کہ جو انہوں نے وہاں سے نیوز جاری کی کہ 5 انڈین سولجرز کی ہم نے موت کر دی لائن آف کنٹرول پہ، یہ بات بھارت کے اندر چھپ نہیں سکتی کیونکہ ایک ڈیڈ باڈی کو چھپانا امپاسبل ہوتا ہے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے گاؤں ہوتا ہے، اس کی یونٹس ہوتی ہیں، تو کسی حالت میں آپ کسی ڈیڈ باڈی کو چھپا نہیں سکتے، اور اگر ہم چھپا نہیں سکتے تو ہم میڈیا سے بھی نہیں چھپا سکتے. تو اگر یہ بات سچ ہوتی، ایک 1% بھی اگر سچ ہوتی تو ہمارا میڈیا اس کو اوشیہ دکھاتا، اور اس کا کافی बातचीत होती है इसके ऊपर और मीडिया पर काफी जोर दे के कुछ ना कुछ करता। आपको तो मालूम है कि इंडिया का मीडिया कितना हावी हो जाता है जब इस किस्म की हरकत होती है। तो इसमें मुझे तो लगता है कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी व्यक्ति मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है उसको ये मालूम है कि इंडिया में मीडिया कितना फ्री और कितना ओपन है, और कितना कोई एक चैनल कोई एक न्यूज़पेपर तो हमारे गवर्नमेंट के बरखिलाफ काफी बोलने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस किस्म का कुछ भी हादसा होता, अगर मैंने जैसे कहा 1% भी हादसा होता, तो हमारा मीडिया इसको काफी उछालता। हमारे मीडिया में ऐसा कुछ नहीं आया है, इसका मतलब ये सरासर झूठ है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। अब जहां तक कि हम लोगों का वो है पाकिस्तान के ऊपर, जो हम लोगों ने रिसेंटली जो फायर असॉल्ट किए थे उनके वीडियोस हमने जारी किए, वो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि जी नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के जो लोकल पीपल हैं उनसे अगर पता किया जाए तो ये साफ मालूम होता है कि उनको कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य पहुंचा था। वो जितना माने या ना माने ये उनके ऊपर निसार।
ब्रिगेडियर इमरान मलिक, ये एक बड़ी लॉजिकल बात है कि ज़ाहिर है कि एक एक बॉडी जाती है तो उसके घर वाले होते हैं, गांव होता है, रिश्तेदार होते हैं, मीडिया में बात आती है, लेकिन ऐसी कोई बात इंडियन मीडिया में अभी तक आई नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के इस दावे की सदाकत का क्या सबूत है?
देखिए, ये बात जो जनरल साहब ने की वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझी जा सकती है, बट जहां तक बात है इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी की, तो वो क्रेडिबिलिटी तो बहुत सी जगहों पे उनकी होगी, मगर जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का ताल्लुक होता है या इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री के अफेयर्स होते हैं, वहां पर वो 100% अपने हुकूमत के साथ चलते हैं। और ये तो हम रोज देखते हैं इंडियन चैनल्स के ऊपर भी और इंडियन अखबारात के अंदर भी, जहां पे पाकिस्तान की बात आती है वो कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ नहीं जाते। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंडियन क्रेडिबिलिटी या इंडियन मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी और इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो उस वक्त खत्म हो गई थी जब पिछले साल उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की का क्लेम किया था, जिनका सिरे से वजूद ही कोई नहीं है। और पाकिस्तान में तो जो जोक चल रहा है आजकल या उस वक्त चल रहा था कि जो इंडियन डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उनकी अगली पोस्टिंग एज ए सर्जन जनरल ऑफ इंडियन आर्मी होना चाहिए, क्योंकि इतने वो ख्याली किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक थे कि उनका हद नहीं। उस वक्त जब इन्होंने ये सारी बातचीत की थी कि हमने वहां पे कुछ टेररिस्ट लोग थे जिन्होंने जो तैयारी कर रहे थे हमला करने के लिए, हमने उनको तबाह किया, मारा और मतलब हलाक किया, उनकी बॉडीज कहाँ हैं? उनके कौन से गांव में कौन से मैयती गए हैं, कोई कहाँ पे नमाज जनाजा हुआ है, कहाँ पे उनकी तदफीन हुई है? तो ऐसी बात नहीं है। वो जो जहां तक बात है इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी की, वो तो हम जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो बहुत ज्यादा हम इसको क्रेडिबल नहीं समझते, क्योंकि वो हमेशा ही इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री का सपोर्ट करते हैं, खास तौर पर जहां पे पाकिस्तान का ताल्लुक हो। और जहां तक पाकिस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी की बात है, पाकिस्तान ने उसका सबूत दिया है, उसकी वीडियो जारी की है, वो उसको डिनाई करने के नहीं है। और अगर उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि वो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को अपने इलाके में लेकर जाएं और उनको बताएं कि हाँ जी यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे मोर्चे वैसे बने हुए हैं। जैसे कि जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स को किया था क्लेम, तो हम यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल और लोकल मीडिया को उन जगहों पे लेकर गए थे जहाँ ये क्लेम कर रहे थे। तो अगर हिंदुस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी, हिंदुस्तान की फौज अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को उस इलाके में लेकर जाएं।
अच्छा।
और इंटरनेशनल मीडिया को उस इलाके में लेकर जाएं और इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीर वैली के अंदर लेकर जाएं और फिर ये बात करें कि हाँ जी ये इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। इंडियन मीडिया और इंडियन मिलिट्री स्पोक्समैन की जो क्रेडिबिलिटी है वो पाकिस्तान में शायद उसकी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब आपका, और जनरल शंकर प्रसाद साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने हमसे गुफ्तगु की। अब हम चलेंगे अपने अगले मौजू की जानेब। आरिफ अंसार साहब वाशिंगटन के पॉलीटेक्ट के सीनियर रिसर्चर हमारे साथ हैं। हम गुफ्तगु करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन हम पहले एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। उस ब्रेक के बाद फिर आरिफ अंसार साहब से गुफ्तगु होगी।
सामीन, हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी का दिन जुमेरात के बजाय अब बुध हो गया है।
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
ویلکم بیک عارف انصار صاحب، جیسا کہ آپ نے آبزرو بھی کیا ہو، ظاہر ہے کہ آپ فالو کرتے ہیں ان ساری خبروں کو، کہ افغانستان میں بدھ کے روز ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا دارالحکومت کابل میں، 90 افراد مارے گئے تھے اور بہت سارے زخمی ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جمعے کو وہاں پر لوگوں نے مظاہرہ کیا، ہفتے کو مظاہرہ کیا کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور ہفتے کو اس ہجوم پر جو احتجاج کر رہا تھا گولی چلائی گئی جس میں 4 آدمی مر گئے، اور اتوار کو جب ان لوگوں کی تدفین ہو رہی تھی تو ان پر 3 جگہ پھر بم بلاسٹ ہوئے اور اس میں مزید 10 افراد مر گئے۔ جو صورت حال ہے امن عمان کی وہاں پر یہ ہے، اور 6 جون کو وہاں پر ایک کانفرنس بھی ہونے والی ہے، اور اس کانفرنس میں پاکستان، امریکہ، روس، چین، بھارت اور ایران سمیت 25 ممالک نے شرکت کا اعلان کر رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس کانفرنس کے ہونے کے کیا امکانات ہیں؟
جی جعفری صاحب، انڈر دا کرنٹ سچویشن جو صورتحال اس وقت ہے، گزشتہ ہفتے اور کچھ دن پہلے، اس میں تو لگتا نہیں کہ کانفرنس ہو پائے گی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایمبیسی والے کچھ سٹافز اپنے عملے کو نکال رہے ہیں یا فی الوقت ان کو کاروائی اپنی سسپینڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں لگتا نہیں کہ، مطلب کیونکہ جون 6 اتنا قریب ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ کانفرنس اپ ہولڈ کی جا سکتی ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور اس میں بھی جو ہے ذرا خون ریزی ہوئی ہے،
اور لوگوں نے تو وہاں رات گزاری ہے جو احتجاج کر رہے تھے۔
جی، تو اس سچویشن میں جو ہے لگتا نہیں، اب وہ الگ بات ہے، اس کے لیے بھی ٹائم کم ہے کہ کہیں اور موو کر لی جاتی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جس طرح کے یو اے ای یا گلف کے کسی ممالک میں بھی کانفرنسز کی گئی ہیں ان موضوعات سے ریلیٹڈ، اسپیشلی افغان ریکنسیلیشن سے ریلیٹڈ جو پولیٹکس ہے، قطر میں بھی ان کا آفس بھی ہے طالبان کا، تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے نوٹس بہت شارٹ ہے، اور شاید اگر ہوتی بھی ہے تو پھر ڈیٹ شاید چینج کرنی پڑیں گی، تو کم از کم جو اس صورتحال میں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ماضی میں اگر ہم دیکھا جائے تو جب بھی کوئی اس طرح کی بڑی میٹنگز ہونے لگتی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اس کے ارد گرد کچھ نہ کچھ ایونٹس چلتے رہتے ہیں، کہ جیسا لگتا ہے کہ وہ ان کس قسم کی جو میٹنگز ہیں ان کو امپیکٹ کرنے کے لیے یا ان کو خراب کرنے کے لیے۔
اچھا، جو اس وقت صورتحال ہے، آپ نے پڑھا ہوگا جو امریکہ ایک سابق سفارتکار ہیں زلم خلیل زاد صاحب، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا وائس آف امریکہ کو کہ حقانی نیٹ ورک اس میں انوالو ہے، اور حقانی نیٹ ورک کے جو نشانات ہیں وہ پاکستان میں ملتے ہیں، اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جانا چاہیے۔ پھر پاکستان کے مشیر عمر خارجہ نے بھی کہا کہ آپ ہمیں ثبوت تو فراہم کریں افغانستان سے، لیکن کوئی ثبوت تو بقول ان کو نہیں ملا ابھی تک۔ تو یہ جو صورت حال ہو رہی ہے، اور ابھی کانفرنس ہونے والی تھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک قصدن جان بوجھ کر ارادتاً کوئی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ کانفرنس نہ ہونے پائے؟
مطلب بظاہر تو لگتا ہے، جیسا میں نے کہا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کچھ اس طرح کی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں اس کے ارد گرد، جس کی وجہ سے ان کانفرنس پہ بڑا امپیکٹ ہو جاتا ہے، یا اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا جو اس کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کے درمیان کسی ایگریمنٹ کا ہونے کا جو چانس ہے وہ بالکل منیمل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایونٹس افغانستان میں چلتے ہی رہتے ہیں، تو یہ لنک کرنا اس طریقے سے ڈائریکٹلی تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی پیس ریلیٹڈ، افغان ریکنسیلیشن ریلیٹڈ جب ایونٹس یا کانفرنسز ہوتی ہیں تو اس کے ارد گرد یا اس سے پہلے کوئی یا اس کے بعد بھی، بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں کوئی پیش رفت ہوئی اور اس کے بعد کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرسٹ یا جو بھی پلیئرز کے درمیان اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔
اچھا، تو آپ یہ ایک بات یہ اور بتائیے کہ اب روس جو ہے وہ وہاں کیا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟
جی جی اس میں اس وقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ افغانستان میں ہی اور پورے مشرق وسطی میں بھی ہم کہیں تو مختلف قسم کی پیس پروسیس چل رہے ہیں, اور میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں یا ہمارا ادارہ بھی اس کو اس طریقے دیکھ رہا ہے, اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ ایک کمپٹیشن جس طرح چل رہا ہے کہ پیس پروسیسز بنانے کے لیے بھی. جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ آبویسلی بڑا اسٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں, لیکن مشرق وسطی میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح شام کی سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ بھی مختلف قسم کے پیس پروسیس شروع ہوئے ہیں. ایک روس سپورٹڈ ہے جس میں ترکی ایران بھی شامل ہیں, دوسرے آبزرور بھی ہیں, ایک دوسرا جو ہے یو این ریلیٹڈ پیس پروسیس بھی چل رہا ہے. افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اور اب بھی ان کا ہم کلیئرلی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے, لیکن چین نے اپنا ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جسے کواڈری لیٹرل گروپ شاید کہا تھا جاتا تھا نام اس کا, لیکن اس کا پھر اب پتہ نہیں کہ وہ برقرار ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ روس نے اپنا ایک انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے جس میں بہت سے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں, جس میں ہندوستان نے بھی ریسنٹلی مشاورت کی تھی روس جا کے وہاں کے عہدیداران سے. اور دوسرا اب افغان لیڈ پیس پروسیس بھی ہے, ظاہری بات ہے ان سب میں افغانستان کے خود شامل ہونا بہت ضروری ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ افغان لیڈ پیس پروسیس کہا جاتا ہے
جی.
تو یہ والا جو تھا جون میں 6 کو جو ہونا تھا, یہ ایک قسم سے اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ افغانستان خود آگے بڑھ کے
افغان لیڈ ہے یہ جی
بالکل. تو یہ کہ کمپٹیشن سے لگتا ہے کہ مختلف قسم کے پیس پروسیس چل رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ مختلف پلیئرز ہیں, اور اس کے پیچھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پلیئرز ہیں وہ اپنا انفلوئنس قائم کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے روس بھی اسی نیت سے کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے امریکہ کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں کہ یہاں تک اب بات ہے کہ شاید وہ اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کچھ گروپس کو. تو پیس پروسیس کے تھرو بھی جو ہے اگر آخر اگر بات بڑھے گی تو اس میں بھی ظاہری بات ہے مختلف پلیئر نے اپنے انٹرسٹ اور انفلوئنسز کو برقرار کرنا ہے یا مینج کرنا ہے, تو اس لیے اس میں بھی کمپٹیشن ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب. اور سامعین ہم جائیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت تو پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر سرفراز خان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ پشاور میں توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں مردان کی یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ اس طالب علم کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا, اور اسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ مشال خان توہین مذہب کا مرتکب ہوا تھا. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی, اس کو سنتے ہیں پھر ڈاکٹر سرفراز خان سے بات کریں گے.
توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں مردان کی یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ اس طالب علم کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا, اور ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ مشال خان توہین مذہب کا مرتکب تھا. ٹیم نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے 300 سے زائد صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی ہے جو عدالت عظمیٰ میں بھی پیش کی جائے گی. مشال خان کو 13 اپریل کو عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل طلبہ کے ایک ہجوم نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. 13 رکنی ٹیم کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس واقعے سے ایک ماہ قبل پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن یونیورسٹی کے صدر صابر معیار اور یونیورسٹی کے ایک ملازم سے مشال خان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی, جس کی وجہ اس طالب علم کی سرگرمیوں کے باعث محسوس گروہ کو ابھی سرگرمیوں کو لاحق خطرہ تھا. تحقیقاتی ٹیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یونیورسٹی کا انتظامی نظام درہم برہم ہے, اور اس واقعے سے یونیورسٹی کی انتظامیہ اور سیکورٹی کے عملے کی نااہلی سامنے آئی. مزید برآں واقعے کے دوران پولیس کے کردار پر بھی کئی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ پولیس بروقت کاروائی کرنے میں ناکام رہی.
ڈاکٹر سرفراز خان, یونیورسٹی کا جو انسان درہم برہم تھا اور یونیورسٹی کے جو انتظامیہ کے لوگ ملوث تھے, آپ کیا کہیں گے یہ ماہرین تعلیم, یہ تعلیمی اداروں میں یہ قتل و غارت ہو رہا ہے اس طرح سے؟
ایسا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں, خصوصاً اعلیٰ تعلیم کے جو ادارے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ, اس میں اگر آپ دیکھیں تو 1980 کی دہائی میں, خصوصاً جب ہمارے ملک میں مارشل لا لگا تھا 1977 میں, اس کے بعد ایک ایسی رو چلی تھی کہ جو بھی سیکولر اور سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے یا جو بات جمہوریت کی کرتے تھے یا بنیادی انسانی آزادیوں کی بات کرتے تھے ان کو ان پر زمین تنگ کرنے کے لیے انہیں خاموش کرانے کے لیے تھنڈر گینگ بنائے گئے تھے ایک مذہبی پارٹی کی طرف سے اور اس کو اس وقت کے جو ڈکٹیٹر ہے اس کی حمایت حاصل تھی اور باتیں بعد میں اس حد تک چلی گئیں کہ یونیورسٹیوں میں جو نصاب تعلیم تھا یا سکولوں میں جو نصاب تعلیم تھا اس کو اس حد تک بدلا گیا کہ بالکل کسی قسم کی عقلی اور سائنسی بنیادوں پر جو تعلیمی نظام ہوتا ہے اس کی بجائے ایک ایسا نظام تعلیم جو ایک عجیب قسم کے مذہب کی ایک عجیب قسم کی تعویل اور ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب قسم کا اسلامی پاکستانی نیشنلزم بنایا گیا جس میں کوئی بھی آدمی جو ذرا سی مختلف بات کرتا تھا مذہب کے بارے میں یا دنیا میں جو ہے مختلف نظام میں آئے سیاسی نظام ہے یا فکری نظام ہے ان کے بارے میں ان کو بہت سختی سے کچلنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو جو بریڈ پیدا ہوئی ہے سارے پیریڈ میں اور جو انڈکشن ہوئی ہے یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ کی تعلیم کے لیکچرز کی یا اسسٹنٹ پروفیسرز کی وہ بھی ایک خاص مکتبہ فکر سے جس میں کازل ریلیشن شپ کی طرف جانے کی بجائے سائنسی اپروچ کی طرف جانے کی بجائے اس میں ایک الوہی قسم کی اپروچ کی طرف جو ہے جانے کی کوشش کی گئی اور اس کو بڑھاوا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر کرپشن جو ہے وہ اس کی ساتھی بن جاتی ہے اور پھر جو کوئی بھی بات ذرا مختلف کرتا ہے اور جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے سائنس کی اور آزادی فکر کی بات کرتا ہے اور ایک ایسے معاملے کی بات کرتا ہے کہ نظام تعلیم کو جمہوری ہونا چاہیے, اس کو جو ہے انسانوں کی فلاح کی طرف ہونا چاہیے, ریاست کو ایک فلاحی ریاست ہونا چاہیے اور چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور بیلٹ ہونا چاہیے, یہ ساری باتوں کی گنجائش کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور یہ جو مافیاز ہوتی ہیں کلکس جو ہوتے ہیں ان کی حکمرانی بڑھ جاتی ہے. ہوا یہی ہے پاکستان میں اور اس میں سب سے جو فکر انگیز بات یہ ہے کہ وہ ادارے جن سے توقع ہو سکتی تھی کہ وہاں پر اعلیٰ سماجی علوم کی جو ہے تربیت دی جائے گی اور انسانوں کو سوچنے سوال کرنے ایک سے زیادہ جوابات کے ہونے اس کے درمیان رواداری ہونا مذہبی منافرت کا نہ ہونا اس قسم کی چیزوں کو جو ہے زیادہ جلا ملے گی, وہیں پر ایسے انسانوں کی جو ہے ترویج و ترقی کی گئی ہے جو صرف ایک طرح سے سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے انہی کی طرح سوچے اور اگر کوئی بندہ کرپشن میں شامل نہیں ہونا چاہتا یا اس کی نشاندہی کرتا ہے تو پھر سارے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں.
اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب,
لوگوں کے ساتھ میری اوائل زندگی میں ہوا ہے اور یہ 1980 کی دہائی میں اور اب یہ پیک تک پہنچ گیا ہے. اس وقت لوگ صرف ریاست کے تشدد کے نیچے ان کو جاب سے نکالا جاتا تھا یا ان کو جو ہے ترقیاں ان کی روک دی جاتی تھی اور اب حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ موب کے ذریعے مذہب کے نام پر لوگوں کو مار ڈالا جاتا ہے اور اس کی سنوائی ان کو سامنے لانے میں بہت دقت ہوتی ہے. یہ بہت کمال کی بات ہے, سول سوسائٹی نے بہت بڑا سٹینڈ لیا مشال پر کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ریاست کے کچھ اداروں نے اور ہماری جو ہے سپریم کورٹ نے اس کی طرف توجہ دی اور یہ صرف سمپٹم ہے, یہ روٹ کاز نہیں ہے. ابھی صرف سمپٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمیں روٹ کاز کی طرف جانا ہوگا اور یہ بڑی تبدیلی چاہتا ہے صرف ایک یونیورسٹی میں نہیں بلکہ تمام نظام تعلیم کو جو ہے.
میں اصل میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہیں پر ہے کہ جو اس وقت کا نظام تعلیم ہے آپ اس میں کس قسم کی تبدیلی کی تجویز پیش کرتے ہیں, اختصار کے ساتھ ذرا بتائیے گا.
بنیادی جو تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ہے کہ صرف ایک ہی طرح کی فکر نہیں بلکہ بہت سارے افکار جو ہیں, بہت سارے نظریہ فکر جو ہیں ان کو پنپنے کا موقع ملے جس میں لوگ آزادی سے سوال کر سکے اور سوالات کے ایک سے زیادہ جوابات تلاش کر سکے اور اس امکان کو کہ کسی کے پاس ادھورا سچ ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ پورا سچ ہو سکتا ہے, کسی کے پاس کم اور سچ ایک وقت میں ایک طرح کا اور دوسرے وقت میں دوسری طرح بدل سکتا ہے. ان باتوں کی آزادی ہونی چاہیے اور سائنس کی اور جو ہے لاجک کی ایتھکس کی جو ہے تعلیم بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خصوصاً سوالات کرنے کی اور جوابات کو ڈھونڈنے کی اور تحقیق اور جستجو کی، اور کسی بھی معاملے پر اگر کوئی بھی جواب دیا جائے تو اس کو جو ہے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوری طور پر، یا اس پر تشدد کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو دبا دینے کی سائلنس کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سوال و جواب مکالماتی قسم کا ایک جو ہے تعلیم کی ضرورت ہے، جس میں صرف ایک بندہ سب کچھ نہیں جانتا اور باقی لوگ پیسیو ریسیپینٹ نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے علم و ادب سائنس اور ساری چیزوں کو بدی نظر رکھ کر۔
اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اصلاحات نہ ہوئی تو پھر ایک مشل خان نہیں بہت سارے مشل خان پیدا ہوں گے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو مشال خان کے والد صاحب نے یہ کہا کہ میرے مشال کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اور میں وری کرتا ہوں اس بارے میں کہ بہت سارے اور مشال اور بہت سارے ملالئی اس کا شکار نہ ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملالئی کو مار ڈالا گیا تھا اسکول کی تعلیم حاصل کرنے پر، اور وہ تعلیم جس کے بارے میں ابھی ہمارے شکوک کو شبہات ہے کہ یہ وہ مکمل ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانوں کو باقاعدگی سے بہتر انسان بنانے میں مدد دیتی ہے، اور اسی طرح مشاعر کو ایک ایسے نظام تعلیم کے حصے کے طور پر جو کہ مکالماتی نہیں ہے، جو کہ جستجو اور سائنس کو فروغ نہیں دے رہا ہے، جو کہ رواداری کو فروغ نہیں دے رہا ہے،
جی
اس کے حصول میں بھی اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی اور اسے مار ڈالا گیا، تو یہ بہت خطرناک ہے۔
اچھا
ہم نہیں کریں گے ابھی اس طرف توجہ اور اپنے نظام تعلیم میں اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ایسے انسان کثیر تعداد میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے جو صرف تشدد پر اور مار دھاڑ پر اور کرپشن پر یقین کرتے ہوں گے، اور جو بھی ان کے راستے میں آئے گا اس کو مٹا ڈالنے کی طرف کسی بھی نام سے جائیں گے، اور یہ اس معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز خان، اور سامعین ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کریں گے کرکٹ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برمنگھم میں ایپسٹن کے اسٹیڈیم میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے اس وقت چیمپئنز ٹرافی میں۔ جنرل توقیر ضیاء پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ایکسپریس کے اسپورٹس ایڈیٹر سلیم خالق صاحب اسٹیڈیم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک سلیم خالق صاحب، آپ وہاں موجود ہیں، ذرا لیٹسٹ سچویشن بتائیے ہمارے سننے والوں کو۔
جی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ اب ریوائز ٹارگٹ پاکستان کو ملا ہے 289 کا۔
اچھا
41 اوورز میں بنانے ہیں، اور تھوڑی دیر میں اب میچ شروع ہونے والا ہے، ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی ہے، اور پچ کے سوا گراؤنڈ میں جو کور تھے باقی وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اور پچ سے بھی اب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کور ہٹا دیے جائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں کہ کم سے کم 20 اوور کا کھیل ہونا ضروری ہوتا ہے سیکنڈ اننگ میں، دوسری اننگ میں، اگر نتیجہ خیز میچ کو بنانا ہے تو۔ جیسے اگر 20 اوور سے پہلے پھر ایسی بارش ہو جائے، طوفانی کے کھیل نہ ہو سکے، تو کوئی بھی ٹیم فاتح نہیں ہوگی، میچ کو بغیر کسی نتیجے کے ختم قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر 20 اوور کے بعد 21 اوور بھی ہوئے یا 20.1 اوور بھی ہوا، تو ایک ڈک ورتھ لوئس سسٹم ہوتا ہے کرکٹ میں اپلائی، جس کا ایک پوری شیٹ ہوتی ہے جو تضمین ہے وہ فراہم کرتے ہیں میڈیا کو بھی، کرکٹرز کو بھی،
جی
اس میں سب لکھا ہوتا ہے کہ 21 اوور میں اگر کھیل ختم ہوا اور اس میں ایک وکٹ گری ہوئی تو اتنے رن بنانے ہوں گے، دو وکٹ گری ہوئی تو اتنے رن بنانے، مطلب وہ سسٹم اپلائی ہوتا ہے
جی، ڈی ایل میتھڈ جو ہے۔
جی بالکل، تو اب اس کا انتظار ہوگا، جب کھیل شروع ہو جائے گا تو اب اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کتنے اوور میں پاکستان کو کتنے رن بنانے ہوں گے۔ ویسے ابھی جو ٹارگیٹ ملا ہے وہ تو 289 کا ملا ہے 41 اوور میں، لیکن میں مزید بارش کی صورت میں بتا رہا ہوں، جیسے اگر 20 اوور میں بارش ہوئی، اتنے رن بنائے پاکستان نے اتنی وکٹ پہ تو وہ جیت جائے گا، اس سے کم ہوئے تو انڈیا جیت جائے گا، 22 میں کچھ اور ہوگا، 23 میں کچھ اور، اس طرح کا ایک بڑا دیسی جیسا سسٹم ہے. لیکن یہ سب پلیئرز بھی بخوبی جانتے ہیں، اس کو بھی ایک شیٹ ملی ہوتی ہے، وہ جب بیٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتی ہے یہ بات کہ ہمیں اس حساب سے چلنا ہے، ورنہ پھر اگر میچ نہ ہو سکا تو ہم ہار بھی سکتے ہیں.
سلیم،
بڑی زبردست دھوپ نکل آئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں.
اچھا سلیم خالد صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کی ٹیم کی جو کارکردگی ہے، جو انہوں نے جس طرح سے فیلڈنگ کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
وہ تو فیلڈنگ تو بہت ہی ناقص تھی شروع سے، جو گراؤنڈ فیلڈنگ تھی شروع میں وہ بڑی خراب تھی. مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے کھلاڑی، یہ بڑا میچ ہے تو اس کے دباؤ میں کچھ آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ مس فیلڈنگ کر رہے تھے، اوور تھرو بھی ہوئے، بعد میں کیچ بھی چھوڑے. آپ نے کوہلی جیسے بیٹسمین کا آپ کیچ چھوڑیں گے اگر کرکٹ میں تو جرم ہے. اسی طرح یوراج سنگھ کو شروع میں ہی اننگ میں موقع ملا تھا، انہوں نے بھی 50 کی. تو یہ اس طرح کی فیلڈنگ ہو، بڑی خراب بالنگ ہو، جیسے وہاب ریاض کو آپ نے دیکھا، ہمیشہ ہی بڑے موقع پہ وہ مایوس کرتے ہیں، صرف ایک آدھ پرفارمنس پہ ہی وہ کھیل رہے ہیں. اسپنرز بھی ہمارے اتنا اچھا نہیں چل پائے شاداب وغیرہ کی. تو ایک اوور آل پاکستان کی بالنگ اور فیلڈنگ میں بڑی غیر معیاری کارکردگی رہی، جس پہ اب پردہ ڈال سکتی ہے اچھی بیٹنگ. اب دیکھتے ہیں ہمارے بیٹسمین کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو یہ شیٹ ضرور دیکھنی پڑے گی، اپنے ذہن میں یہ ہدف رکھنا پڑے گا. اب وہ نہیں ہے کہ ابھی آپ سوچیں کہ ہم 10 اوور تک محتاط کھیلیں گے، وکٹ بچائیں گے پھر ماریں گے، کیونکہ اگر 20 اوور بعد بارش ہوئی پھر ڈک اور تھرو سسٹم اپلائی ہوگا، آپ کا ایک رن بھی کم ہوگا تو آپ ہار جائیں گے.
جی سلیم خالق صاحب، بہت شکریہ، آپ وہاں کی دھوپ انجوائے کیجیے. جنرل توقیر ضیاء صاحب، یہ فرمائیے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی آپ نے بھی سنی ہوگی، ہمارے ساتھ جلال الدین صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، کہ جو پاکستان کی ٹیم نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سلیم خالق صاحب کے بقول کہ اب اس ساری خامی، اس کمزوری یا اس غلط کاری کو آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اچھی بیٹنگ سے، کیا چانسز آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان کی موجودہ ٹیم کی جو حیات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟
دیکھیں، کرکٹ کا میچ تو ایک میچ ہی ہے، اور اس میں آبویسلی جب یہ دونوں ٹیمیں کھیلتی ہیں تو دباؤ بھی رہتا ہے. بہرحال پاکستان کی ٹیم میں بہت ناتجربہ کار لوگ ہیں، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ کی فیلڈنگ خراب ہو. اور وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مکی آرتھر جیسا کوچ ہے، اظہر بھی ہے، اور معلوم نہیں کون کون ادھر لوگ ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے بالنگ، میں نے پورا میچ تو نہیں دیکھا، لیکن جس طریقے سے وہاب ریاض کو پٹائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے فیلڈنگ کی ہے، بہرحال ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ آگے جو لوگ کھیل رہے ہیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں، ان کی بہت، انہوں نے بہت کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اور بڑا فوکسڈ ہیں وہ اس کے اوپر. بہرحال اب دیکھیں گے بیٹنگ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ٹارگٹ تو بہت زیادہ ہے 289 کا، اور مزہ تو خیر نہیں ہے جب یہ بارش ہو جائے تو. آبویسلی کرکٹ کا مزہ وہ نہیں رہتا جو کہ پورے 50 اووروں کا رہتا ہے. بہرحال ابھی تو میچ بہت باقی ہے.
اچھا جلال الدین صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ جو ہے، اس سے پاکستان کو کوئی مدد ملے گی؟ کوئی پاکستان کی یہ فیور میں جائے گا اگر بارش ہو جاتی ہے تو؟
نہیں، دیکھیں چونکہ انہوں نے پہلی اننگ اچھی کھیلی ہے، ان کے وکٹس بھی کم گری ہیں، تو جب بھی ڈی ایل میتھڈ اپلائی ہوگا تو سیکنڈ بیٹنگ کو پھر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کوئی بہت اچھا اسٹارٹ بھی نہیں لیا ہوا. تو موسٹ پرابلی جو چانسز ہیں پاکستان کو، ٹارگیٹ بڑھتا جائے گا پاکستان کے لیے، اور یہ ڈی ایل میتھڈ جب کارآمد ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا اسٹارٹ لیتے اور ہماری کو جو رن ریٹ کا بہت اچھا ہوتا تو شاید اس صورت پہ فائدہ ہوتا رہتا تھا، کیونکہ انڈیا نے اسکور بھی لمبا کیا ہوا، ان کی وکٹس بھی کم گری ہیں، تو چانسز یہی ہیں کہ پاکستان کو اس میں نقصان ہوگا.
اچھا پاکستان کا انیشیل ٹارگیٹ جو تھا وہ ڈی ایل میتھڈ کے تحت وہ 324 تھا، اب یہ 289 کیوں ہوا ہے؟ یہ ذرا سننے والوں کو بتائیے گا، ہمارے عام فیم
اوورز میں ہے 289، میں نے دیکھا نہیں ابھی میچ.
اچھا
289 اوورز کم ہو گئے ہوں گے نا.
اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسرے مجھے یہ، جی
یہ ڈی ایل میتھڈ جو ہے پروبیبلٹی بیس ہے، یہ انہوں نے اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، وہ عموماً جو پہلی اننگ کھیلا ہوتا ہے اور اس نے اچھے رن بنائے ہوئے ہوں اور ان کی وکٹس کم گری ہوں تو پھر یہ ایڈوانٹیج رہتا ہے ان کو. اگر دوسری بیٹنگ میں اس صورت میں اچھا ہوتا ہے جب وہ بہت اچھا اسٹارٹ مل گیا ہو اور پہلی والی بیٹنگ میں کم رن بنائے ہوں تو پھر آپ کو ایڈوانٹیج ہو.
اچھا مجھے یہ بتائیے، جو اس وقت تو موجودہ حیات ہے، جو میک اپ ہے پاکستان کی ٹیم کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلیکشن جو ہے مناسب ہوا تھا، یا یہ کہ اس میں بھی جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ طرفداریاں ہوئیں، کچھ فیورز ہوئے, کیا کیا صورتحال تھی؟
دیکھیے سلیکشن تو وہ ظاہر ہے کہ جو پلیئر موجود تھے 15-19 میں سے ہونا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کمبینیشن بنتا ہے تو اس میں وہاں پہ ایک ہائیلی ریٹ تھوڑا وہاں ریاسو کیا جاتا ہے ٹیم مینجمنٹ میں نا, ہمیشہ سے میں نے ورلڈ کپ سے دیکھ رہا ہوں ان کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں, مگر جتنا انہیں ریٹ کیا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے ڈلیور کم کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ایک ایسی امیج بنی ہوئی ہے کہ یہ اسٹرائک بالر ہیں اور یہ ہمیں میچ جتائیں گے, تو وہ چیز وہ ان میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے ڈلیور کرنی. جیسے ہم نے ایک اسپیل دیکھا ہے 2015 میں, اس کے بعد سے وہ اسپیل اب ہمیں دوبارہ بہت عرصہ ہو گیا نظر نہیں آیا. تو ایک تو جو امیج بنی ہوئی ہے اس امیج پہ سلیکشن ہوتا ہے تو اس سے اکثر نقصان ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا عباس جو کہ ٹیم میں نہیں ہے مگر وہ ویسٹ انڈیز گئے تھے, وہ اس کنڈیشن کے اچھے بالر ہو سکتے تھے, تو وہ ان کو یہاں رکھے, یا سہیل خان کو انیسسریلی ڈراپ کیا ہوا, یہ چیزیں ہیں ٹیم میں نا. تو اب یہاں پہ ایک تو وہاب ریاض کا سلیکشن تھوڑا سا وہی بیس پہ تھا جو کہ ریپوٹیشن ان کی بنی ہوئی ہے یا ان کی امیج بہت زیادہ ہے ٹیم مینجمنٹ کے سامنے. جنید خان اچھے اس کنڈیشن میں ہو سکتے تھے, پھر اسپنرز میں شاداب کو کھلانا وہ بھی ایک تھوڑا سا یہاں ایسا کوشچن تھا کہ ضرورت نہیں تھی شاید ہمارے پاس, عماد وسیم بھی تھے, شعیب ملک بھی تھے, تو یہ تھوڑا بہت تو رہا ہے, مگر ظاہر ہے کہ سلیکشن انہیں 15 لڑکوں میں سے ہونا تھا.
اچھا جلد توقیر زیادہ صاحب بتائیے کہ آپ خود بھی ہیڈ رہے ہیں اس کرکٹ کنٹرول بورڈ کے کسی زمانے میں اور آپ نے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, کیا پاکستان میں یہ جو سلیکشن پروسیس ہے اس میں آپ کے خیال میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟
ابھی انضمام کو تبدیل کرنا آپ نے, اسے مطلب بہتر کرکٹر تو کوئی اور ہو نہیں سکتا, اور میرے خیال میں تھوڑا ان کے اوپر انحصار تو کرنا ہی پڑے گا, کسی نہ کسی کے اوپر تو اعتبار کرنا پڑے گا, اور اگر انضمام کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو پھر آئی ایم سوری, پھر پاکستان میں اور کوئی ایسا کرکٹر نہیں ہے جو کہ سلیکشن کمیٹی کو ہیڈ کر سکے. بہرحال تھوڑا کرکٹ بورڈ کو میرا خیال درمیان میں سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے, کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ جو آپ کی 15 کی سلیکشن ہے اس میں ایک دو لڑکوں کو مجھے تو ذاتی طور کے اوپر مطلب شکوک ہے. فار ایگزامپل وہاب ریاض کو کھلانا تو میرا خیال بالکل ہی بیوقوفی تھی کیونکہ وہ انجری بھی اس کو ہوئی تھی, سہیل خان کو کیوں ڈراپ کیا, جنید خان کو کیوں نہیں لگایا. بہرحال یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی مار پٹ رہی ہے, لیکن اگر یہی لوگ وکٹیں لے جاتے تو شاید ہم کہتے بہت اچھی سلیکشن ہوئی ہے. بہرحال میرے خیال میں تو میں اور بہت کوالیفائڈ لوگ ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے جو کہ سلیکشن کرتے ہیں, میں اس کے اوپر زیادہ تنقید کرنے کی کوشش نہیں کروں گا.
اچھا ایک آخری بات تو جلال الدین صاحب یہ بتائیے, مطلب یہ بالکل جنرل سا سوال ہے کہ اس سلیکشن میں یا پوری کرکٹ کی جو ہماری ٹیم ہے اس کے کھیل میں پالیٹکس کا کتنا دخل ہے؟
پالیٹکس کا تو دیکھیں ہمیشہ رہا ہے, اب اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. ابھی جو جہاں صاحب بات کر رہے ہیں انضمام کے بارے میں, تو انضمام ایز اے کرکٹر تو کوئی نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت اچھے ہیں, مگر ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے سلیکشن کی, وی کین چوز پہ چلتے ہیں. اب اگر یہ جسٹیفائی کر دیں کہ سہیل خان کو کیوں ڈراپ کیا ہے یا جس وقت عباس کو لے گئے تھے کیوں لے گئے تھے اور جب وہ اچھا کھیلا تو کیوں نہیں اس کو واپس ٹیم میں لے کر آئے, تو یہ ایسے کوشچن ہیں جو جسٹیفائی نہیں کر سکتے انضمام. بہت سے ایسے سلیکشن ہیں, فواد عالم کے بارے میں اگر بات کی جائے, تو جب تک پالیسی نہیں کوئی ڈیزائن ہوگی جس کے بیسس پہ منیمم چانسز ہو جائیں گے ڈسکریشن کے, وہاں پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو ہم خالی اس ٹرسٹ پہ کہ انضمام صحیح سارا کام کریں گے وہ کام نہیں چل سکتا, پالیسی بنانا بہت ضروری ہے اور اس پالیسی کے تحت پلیئروں کو سلیکشن ہونا چاہیے.
بہت
وجہ ہے, باقی پالیٹکس تو تھوڑا بہت رہتا ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ
ہمیشہ رہے گی,
مگر اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے پالیسی بنا کے.
بہت شکریہ جلال الدین صاحب, توقیر ضیاء صاحب اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.